السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما فی ایدی الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے عزت کی زندگی. عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ مفہوم کیا ہے عزت کا؟ عزیز کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ عزت کے اعتبار سے زندگی کی کتنی قسمیں ہیں؟ چند مثالیں عزت کی زندگی کی. عزت کی بنیاد کیا ہے؟ عزت کیسے طلب کی جاتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ ان باتوں کے متعلق آج کے خطبے کا موضوع ہے. عزت کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان، ہر عقل مند انسان چاہتا ہے کہ وہ عزیز ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، معاشرے میں اس کا وجود ہو. لیکن کیا عزت کا صرف یہی معنی ہے؟ عزت کے معنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں: الرفعۃ والغلبہ، بلند درجہ اور غلبہ، یہ عزت ہے. جو اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، اور جو غالب نہیں ہو سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. اور بلندی اور غربہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں مال میں ہے، دولت میں ہے، اولاد میں ہے، بڑے محل میں ہے، مہنگی گاڑی میں ہے، اچھی تجارت میں ہے. یہ بلندی اور غربہ جو ہے ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بہت کمزور اور وقتی طور پہ ہے، کیونکہ بنیاد بہت کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کی عزت ہوتی ہے، اچھی پوزیشن پر فائز ہونے والے لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کا احترام بھی ہوتا ہے، معاشرے میں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے. لیکن کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت ہو رہی ہے. مالدار ہے، عزت اس کی ہو رہی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، اس کا احترام بھی بناوٹی احترام ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اسے لوگ. اس کی دلیل یہ کہ جو ہی اس کا پیسہ چلا جاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب اس کے اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی پوزیشن ہے، منسٹری ہے، یا کوئی بڑا عہدہ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں جب تک کہ یہ عہدہ موجود ہے. جو ہی یہ کرسی چلی گئی اس کی عزت ختم ہو گئی. تو یہ بلندی اور غلبہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے یہ بہت کمزور اور وقتی طور پر ہے، اور جو لوگ اس عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ کبھی عزت والے ہو نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پہ کسی شخص کی عزت کی جائے اور پھر اس سے عزت چھین لی جائے, جو دکھ اسے پہنچتا ہے وہ اس شخص کو نہیں پہنچتا جو عام شخص ہے جس کو عام عزت نہیں ملتی. اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہوگا, بعض لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہیں, بڑا پیسہ بھی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کیا کرے کسی بھی صورت میں, اگرچہ ان کو یہ تعریف اور عزت خریدنی کیوں نہ پڑے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے, کیونکہ زندگی ساری دھوکے میں گزر رہی ہے. بلندی درجات, رفعت اور غلبہ ہم اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے خود ہی ایک راستہ اختیار کریں, پھر اس راستے پر چلتے جائیں اور ہم یہ کہیں کہ میں آج عزت والا اور غلبے والا ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان خود بھی کمزور ہے, محتاج ہے, اس کی عقل بھی کمزور اور محتاج ہے. انسان کی عقل کو بھی دھوکہ ہوتا ہے, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. اور انسان نے دیکھا ہے کہ آج سائنس نے, ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, اچھی چیزیں دی ہیں, لیکن جو نقصان اور خسارہ اور شر دنیا کے انتظار کر رہا ہے جو اس ٹیکنالوجی نے دیا ہے, وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایٹمی ہتھیار, یہ روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سائنس نے تو دیا ہے, ٹیکنالوجی نے تو دیا ہے انسان کو. آج گلوبل وارمنگ کی وارننگ ہو رہی ہے بار بار کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے, اللہ سے ڈرو اور یہ زہریلے مواد ختم کر دو, یہ فیکٹریاں بند کر دو. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, میں نے خود سائنس پڑھی ہے, لیکن اگر انسان صرف اپنی ہوا نفس کے پیچھے چلتے چلتے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے اگر, تو اس میں اس کو عزت نہیں ملے گی. اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کمزوری کے حوالے کر دیا ہے, اپنے نفس کے حوالے کر دیا, اور انسان خود کمزور ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اس دنیا کو شرک و بدعات کی اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھا, دعا جب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے اللہ, مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھر بھی نہ کرنا. لمحہ بھر جانتے ہیں, طرفة عین, پلک جھپکنے کا جو یہ وقت ہے, یہ جو لمحہ ہے, اس کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا, نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس اور اپنے کمزور عقل کے دھوکے میں نہیں آنا. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی تجربے کے بنیاد پر قائم ہے, یہ جو دوائی ہم کھاتے تجربے کے بنیاد پر قائم ہے. 15-20 سال میں پتہ چلتے تجربہ غلط ثابت ہوا, اس دوائی کا یہ سائیڈ افیکٹ, اس کو بند کر دیا گیا. کتنی دوائی بند ہو گئی ہیں, لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن عزت اور غلبے کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنایا جائے, نہیں, یہ غلط ہے بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اس نے ہی راستہ دکھایا ہے عزت کا اور غلبے کا، بلندی کا اور غلبے کا. عزت کا راستہ خالق جل شانہ نے بیان کیا ہے، اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا وہ کبھی بھی عزت والا ہو نہیں سکتا، اس کی زندگی کبھی بھی عزت والی زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت والے کون ہیں؟ وللہ العزۃ، عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ عقل، یہ نفس، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت کے مالک نہیں ہو سکتے. ولی رسول ہی، اور عزت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے. جو عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ نہ تو کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مخلوق کو ملی ہے. وللمؤمنین، اور عزت مومنوں کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں مومن ہوتا کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہم مومن ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، مومن ہے ایمان والا. ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، والا تو جانتے ہیں لیکن ایمان جانتے ہیں؟ غنی کون ہے؟ پیسے والا. ہم مال والا جانتے ہیں کہ مال کیا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ غنی بھی کون ہے، پیسے والا کون ہوتا ہے. ایمان والا، ایمان والے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں. ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ عزت حاصل نہیں جو ان مومنوں کو حاصل تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جو بہترین زمانوں میں رہ کے گئے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ عزت ہوتی کیا ہے، انہوں معلوم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان اور عزت کا جو یہ تناسب ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یاد رکھیں، جتنی ایمان بڑھتا جائے گا اتنی عزت بڑھتی جائے گی، جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی عزت میں کمی ہوگی. ایمان کی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں، ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: زبان سے قول، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے، دل سے اس کی تصدیق اور اقرار کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں اور اس پر میرا ایمان بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اقرار بھی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ساری کے سارے عبادات کا حقدار اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، توکل، خوف، ڈر، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ سارے کے سارے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی اور حقدار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی. وعمل بالارکان، پورے جسم سے، پورے بدن سے جس چیز کی تصدیق کی ہے اس کا اثر ہونا چاہیے اور عملاً اس کو کر کے دکھانا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اپنی زندگی ویسے ہی بسر کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہاں پر قدم رکھنا ہے کہاں پر قدم نہیں رکھنا ہے اس کو جان لو، اور یہ ایمان جو تین چیز کا مجموعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم بھی ہوتا ہے. جتنا آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگی اور اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا، اور جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عزت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب اس ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اس ایمان کی کمی کی وجہ سے عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، آج ہر طرف سے مسلمان ذلیل ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں. کیا یہ وہی خیر امت ہے، بہترین امت ہے جسے اللہ تعالی نے نکالا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آج کا مسلمان اپنا سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے آپ کو اچھائی سے اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے، لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ چند مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں، چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہی قرآن مجید تھا اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی. اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہی لوگ مردار جانور کھاتے تھے، لیکن ذلت کی انتہا دیکھیں، مردار جانور کھاتے تھے، بدبودار جانور کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے، قتل و غارت ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا حصہ تھا، ظلم کرنا، لوٹ اور مار اور ڈکیتیاں ان کا ایک مشن بن چکا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا عام تھا، گھر گھر میں اس کا اثر تھا. لیکن یہی لوگ جب انہوں نے ایک چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بس ایک چیز کو پکڑا ہے، تو اس ذلت سے نکل گئے، اور پوری دنیا، یہ تاریخ گواہ ہے، اور پوری دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین امت ثابت ہوئے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا کوئی مثیل نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، اور شاید تا قیامت کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ وہ بہترین لوگ ہیں. ہاں، جو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے ان کو وہ عزت مل سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ بعض لوگ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا، لیکن عقلیں ہماری نہیں ہیں، ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے لیے جاتے ہیں, روتے ہیں, رو رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر سکتے. واپس نیچے آ جاتے ہیں, صحابہ کرام پوچھتے ہیں خیریت تو ہے, کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں چند کھجوروں کے لیے مکہ کے صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا. اور آج یہ وقت ہے کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں. جانتے ہیں امیر المؤمنین صرف مومن نہیں, مومنوں کا امیر, صحابہ کرام کا امیر, ان سب سے اچھا بن گیا ہوں میں. مجھے وہ دن یاد آ گیا, آج کیسے اور کس طرح کے خزانے میرے قدموں میں ہیں, اور کل میں چند کھجوروں کے لیے اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ عزت کہاں سے آئی کہ ہماری آنکھوں سے کبھی دعا سو نکلے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تب سوچیں گے, تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے جب عزت والے ہوں گے. آج ہم آنسو بہاتے ہیں, کس چیز پہ آنسو بہاتے ہیں؟ جب یہ دنیا چلی جاتی ہے, جب کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے, جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے جس کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں, صحابہ کرام کے آنسو بہتے تھے. جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عزت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے, اور جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو عزت والے رہیں گے. اس لیے ان کا ایک پیارا پیغام بھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا, فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم, جاہلیت میں ہم سب سے ذلیل ترین لوگ تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام, تو اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا اور اسلام کی وجہ سے ہم عزت والے ہوئے. فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به, اور اگر ہم عزت کے طلبگار بن جائیں اور پیچھے دوڑتے جائیں اور ہر وہ راستہ اختیار کریں عزت کا جو اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے, اذلنا اللہ, تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار ہی کرے گا. عزت کا راستہ صرف ایک ہی ہے, اللہ تعالی کے دین میں ہے, قرآن اور سنت میں ہے, سلف صالحین کے روشن منہج میں ہے. یہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرے صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں, ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. جب کسرا کے خلاف جنگ ہوئی فارس میں, ایران میں, تو رستم جو ان کا بڑا سپہ سالار تھا اس نے کیمپ لگایا اور اس میں بڑے خوبصورت قسم کے کارپٹ بچھائے, سونے اور چاندی کے زیور جو تھے وہ اس نے اپنے تخت پہ لگائے, خود بھی پہنے. اور اس نے کہا ذرا ان کو بلائے تو اسے, یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں چاہتے کیا ہیں, یہ عرب یہ بدو, ان کی تو کوئی عزت ہی نہ تھی اور یہ اچانک ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے. ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کیا ہے, ان کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں, صحرا میں رہنے والے, ان کو تو ہم جانور سمجھتے تھے, آج یہ ہمارا مقابلہ کرے آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک سفیر آئے صحابہ کرام میں سے. اب سفیر کا حلیہ دیکھیں, اور اس زمانے میں, اس وقت میں شاید کوئی بارش ہوئی تھی, تو گھوڑے پہ سوار ایک صحابی آ رہے ہیں, سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ہاتھ میں نیزہ ہے, اور کیچڑ سے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ بالکل آلود ہو چکے ہیں. تو گھوڑے پر سواری کرتے کرتے کارپیٹ تک پہنچے, تو فوجیوں نے کہا کہ یہ کارپیٹ اور سامنے ہمارا گورنر صاحب بیٹھے ہیں, تو گھوڑے کو تو پکڑ لیا. اب وہ اسی خوبصورت مہنگے کارپیٹ پر چلتے چلتے اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے پاؤں اور جوتے کے ساتھ جا رہے ہیں, اور نیزے کو بھی اس کارپیٹ پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج اس کی خیر نہیں, اس کی تو سر قلم ہو گیا. آج ایسے سر اٹھا کے چل رہے ہیں, سامنے رستم بیٹھا ہے, اور جو پارسی ہیں سارے وہ کانپ رہے ہیں. تو رستم نے کہا, آخر تم لوگ آئے کیوں ہو؟ تم لوگ تو مردار جانور کھانے والے ہو, گندگی کھانے والے ہو, اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو. قتل و غارت تمہاری نشانی ہے, تمہاری پہچان ہے. اور جتنی اسے گالیاں آتی تو اس نے گالیاں نکالی. گالی کا مطلب یہ کہ جو ان کی زندگی تھی جاہلیت میں وہ کچھ بیان کر. رستم کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے تبدیل ہوئے, اس کو تو یہی یاد تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کو اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیں چند الفاظ میں کیسے پتا چلتا کہ اب یہ لوگ کون ہیں, یہ وہ نہیں رہے. پہلے تو ذلت والی زندگی گزارتے تھے, آج عزت والے کیسے بن گئے ہیں. تو سیدنا ربعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ تعالی کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اللہ تعالی ہم اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف بلائیں. اور آپ جانتے کہ فارسی جو تھے اتنی ظالم تھے, تاریخ میں شاید ایسے ظالم کوئی بھی نہیں آئے. غلاموں کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے, ان کی چند مثالیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. جب یہ لوگ جاتے شکار پہ سردیوں میں, لا حول ولا قوة الا باللہ, تو اپنے پاؤں گرم کرنے کے لیے دو غلاموں کو بلاتے, ان کا پیٹ چاک کر لیتے, اپنا پاؤں اس کے پیٹ کے اندر رکھتے تاکہ گرمی حاصل ہو ان کو. ایک پاؤں ایک غلام کے لیے, دوسرا پاؤں دوسرے غلام کے لیے. پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا ان کے ایوان سے کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو, دو کی جگہ ایک غلام استعمال کر لیا کرو, اس سے غلام کم ہو جائیں گے, پھر ہم کریں گے کیا. یعنی یہ ظلم جو ہے ان کے لیے ظلم نہ تھا, غلام کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان کے ساتھ کتے بھی تھے شکاری, کتے کے پیٹ میں پاؤں نہیں رکھتے تھے کیونکہ کتا عزت والا تھا ان کے لیے, لیکن یہ غلام جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں تھی. سیدنا ربعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے, اور اللہ ذوالجلال سبحانہ وتعالی جو پورے کائنات کا رب ہے, جو تمہارا بھی رب ہے, اس کی غلامی کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں, اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, آخرت کی کشادگی دینے کے لیے آئے ہیں. اب رستم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص ایسی باتیں کیسے کر رہا ہے, یہ اس کی اپنی کہی باتیں نہیں ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بکری چرانے والا انسان ایسی باتیں کرے, اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اس کو موت کا ڈر نہیں؟ یہ موت کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ عزت والا ہے, موت سے وہ ڈرتے ہیں جو ذلیل ہیں. سینہ تان کے کھڑے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو کہتے تلوار ہے. پھر تصور کر سکتے آپ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, ان کے میری بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں. اچھا اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو پھر تلوار ہے, ہم تو جنگ کریں گے. تعجب کی بات ہے واللہ. یہ جو نور منہ سے نکل رہا ہے اس کا اثر صرف فارس میں نہیں ہوا بلکہ اس کا اثر مشرق سے مغرب تک ہوا ہے. رسوم کو پتا چل گیا اب اس ملک کا خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے. اسے واپس بھیج دیا, اسے قتل بھی نہ کر سکا, اس پہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکا. اس کی اس ہمت اور جرت کو دیکھ کے, اس کی اس عزت کو دیکھ کے خود اپنا سر جھکا دیا. اور یہی لوگ تھے جو ایک دور میں اتنی بڑے بادشاہ تھے, ایمپرر تھی ان کی, فارسیوں کی, آج کے پجاریوں کی. آج کہاں ہے وجود کوئی ہے؟ چند قبیلے ہیں جو آج کے دور میں آگ کی عبادت کرتے, چند قبیلے ہیں. کہاں وہ سلطنت تھی اور کہاں یہ چند قبیلے ہیں؟ کوئی وجود نہیں, کوئی عزت نہیں. اللہ تعالی نے ان کو چانس دیا ہے, مہلت دی تھی, اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عزت والے بنے ہیں. سلمان الفارسی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ آگ کے پجاری تھے, بڑھاپے میں اسلام کو قبول کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ذرا عزت پر غور فرمائیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے, اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ, اتنی عزت. لیکن اگر ان کی وفات آگ کی عبادت میں ہوتی تو آج کتنی ذلت ہوتی. تو عزت نہ تو سلطنت میں ہے, نہ بادشاہت میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے. عزت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. جس نے اسے اپنایا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ ضرور عزت والا بنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پر ذرا غور فرمائے. اور یہ وعدہ ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے مومنوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں, لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اس زمین کے اوپر جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس دین کی تمکین اللہ تعالیٰ دے گا, توفیق دے گا کہ اس دین کا نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو زمین کے اوپر, اس دین کا نفاذ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اپنا خود ساختہ دین نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین پر, اس دین کا نفاذ اللہ تعالیٰ کرے گا. نمبر 3, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت خوف والی حالت کو تبدیل کر کے امن و امان اور سلامتی والی حالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تین چیزوں کا وعدہ ہے, اور یہی تین چیزیں عزت اور غلبے کی پہچان ہے. زمین پر خلافت کا نعرے لگانے والے آج سن لیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم زمین پر خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں, خلافت اسلامیہ لے کے آنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی سن لیں جو کہتے ہیں ہم زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بم بلاسٹ بھی کرتے رہیں گے, خود کچھ حملے بھی کرتے رہیں گے, وہ بھی سن لیں. اور ہر مسلمان جو آج خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے, عوام الناس میں سے بیچارے, اگر اس خوف و ہراس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, امن و امان والی حالت چاہتے ہیں, وہ بھی سن لیں. یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. صرف کن فیکون اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کاف اور نون کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. القوی العزیز الفعال لما يريد جل شان سبحانہ وتعالی. تین چیزوں کا وعدہ لیکن شرط ایک ہے, اور یہ شرط کس لیے ہے؟ یہ ان مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں. شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ تین چیزیں عطا فرمائے گا, خلافت بھی دے گا, شریعت کے نفاذ بھی ہوگا, اور امن و امان بھی ہوگا. شرط صرف ایک ہے, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. آج خلافت کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے ہیں؟ شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے ہیں؟ آج امت میں خوف و ہراس کی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ امت میں آج شرک عام ہو چکا ہے. کوئی بستی ہے جس میں کوئی قبر پرستی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی ایک بستی تو دکھا دے مجھے. بلکہ بعض بستیوں میں, ایک چھوٹی سی بستی میں دس دس بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں. کسی کا مشکل کشا علی ہے, کسی کا حاجت روا غوث ہے, کسی کا اجمیر والا ہے, کسی کا پاک پتن والا ہے, کسی کا کوٹ مٹھن والا ہے. یہ امت کبھی عزت والی بن سکتی ہے؟ یاد رکھیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. آج جتنی بھی عزت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں, جو عزت کی زندگی چاہتے ہیں, آج اپنی امت سے, اپنے گھرانوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے اس شرک کو ختم کر دیں, اس شرک کا خاتمہ کریں. ورنہ یاد رکھیں عزت نصیب نہیں ہونے والی. ہم ان کا انتظار نہ کریں کہ کوئی لوگ آئیں اور زبردستی ہمارے دل کے اندر توحید کے نور کو ڈال دیں اور شرک کی گندگی کو نکال دیں. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ اور میں ہم خود توحید کو نہیں سمجھیں گے اور شرک کو نہیں سمجھیں گے, توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. آخر کب تک ہم ذلیل رہیں گے؟ آج ہم اپنے آنکھوں سے ذلت کو دیکھ رہے ہیں, اس ذلت کو برداشت کر رہے ہیں. کل ہمارے بچے بھی, کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی زندگی گزاریں؟ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے, اپنے بچوں پر تو رحم کریں. ہم اپنے بچوں کو کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. آج جو امت میں ہو رہے ہیں, جو امت میں ہو رہا ہے, آج ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہیں. یہ امت ہم سے بنی ہے. ایک ایک فرد امت کا آج اس ذلت کا ذمہ دار ہے. یہ امت عزت والی بننا چاہتی ہے؟ فجر کی نماز کے وقت پہلی صف مشکل سے پوری ہوتی ہے, پہلی صف پوری نہیں ہوتی. سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, یہ عزت والے بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کی دین کو نافذ کرنے کے لیے, کلمہ توحید کے نور کو پہنچانے کے لیے سفر کیا, سفر کی مشقت کو برداشت کیا. آج ان کی قبریں جانتے کہاں پہ ہیں؟ افریقہ میں ان کی قبریں ہیں, یورپ میں ان کی قبریں ہیں, ایشیا میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ ان کی قبریں موجود ہیں. کیسے پہنچے وہاں پہ؟ کس لیے گئے وہاں پہ؟ سلف کی قبریں آپ کو ہر کانٹیننٹ پہ ملیں گی. آپ کو آج ہم بھی جاتے ہیں, لیکن ان کے جانب ہر جانب زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ہمیں شرم آتے ہیں. ہم داڑھی کے ساتھ جائیں تو داڑھی منڈوا لیتے ہیں, عورتوں کو شرم آتی ہے کہ پردے کے اندر رہیں, اپنا چہرہ چھپائیں کافروں سے, بے پردہ ہو جاتی ہیں. آج یہ مسلمان عزت والا ہونا چاہتا ہے؟ جب تک یہ ذلت دل کے اندر موجود ہے کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے. جب تک ہمیں شرمندگی ہوتی رہے گی دین پر عمل کرتے ہوئے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، عورت کو پردے میں شرم آتی ہے، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو ہم اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کبھی ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں، کبھی کافر دشمن کی طرف اس کا غلبہ ہے، کبھی حکمرانوں کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن یہ انگلی کبھی اپنی طرف نہیں اٹھی. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے ہم پر مسلط کر دے. ہم سے پہلے ایک قوم تھی ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیلوں کا بھی ذلیل بنا دیا. بنی اسرائیل پچھلے خطبے میں میں نے ایک مختصر سا قصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکالا. 600 سال کی غلامی، 6 سال کی نہیں، 600 سال کی غلامی، اور غلامی میں ذلت کی انتہا. فرعون اور اس کے ساتھی قبطی جو تھے، اگر کوئی کام نہ ہوتا تو انہیں کہتے یہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، اور وہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، چین سے بیٹھے نہیں دیتے تھے تاکہ ان کی ساری توانائی یہاں پہ صرف ہو جائے اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے، مشلول کر دیتے تھے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلت سے نکالا اور فرعون کو غرق کیا، اس کی پوری قوم کو تباہ کیا اور انہیں عزت دی. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے، فقیر و غربت لکھ دی گئی ہے. آپ جانتے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر دی گئی ہے. بنی اسرائیل یہودی آج ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ حقیقتاً بنیادی طور پر وہ ذلیل ہیں، لیکن الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے ان کے امتحان کے لیے اور دوسروں کے امتحان کے لیے ان کو وقتی طور پر تھوڑی سی عزت دیتا ہے، یا لوگ خود ڈھیل دے کو اپنے سر پہ بٹھا دیں. آج ہم نے خود ڈھیل دی ہوئی ہے. جو غلطی بن اسرائیل نے کی اس سے بڑھ کر غلطی آج ہم کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آخری شریعت نہ تھی. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی. اور جب یہ آخری شریعت ہے تو اس میں کامیابی اور عزت کے سارے ساز و سامان موجود ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ اس شریعت کو کوئی اور شریعت منسوخ نہیں کر سکتی، یہ ناسخ شریعت ہے. آج ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے، زبور پہ عمل نہیں کر سکتے، انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے نسخ کر دیا ہے. ہم عمل کر سکتے ہیں صرف قرآن مجید پہ. جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی، تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کیا، اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو لکھ دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو بھی، چاہے فرد ہو یا جماعت ہو یا امت ہو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ضرور ہوتے ہیں. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. آج یہودی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں. کب یہی یہودی تھے جو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، جس راہ سے صحابی گزرتے تھے سر جھکا کے ہٹ جاتے تھے، لرزتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ کے. آج ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن اور سنت تھی، آج ہمارے پاس یہی قرآن اور سنت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے. اور آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، بعض لوگ قرآن اور سنت کو صرف تبرک کے لیے دیکھتے ہیں، تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید ہے تو تویز بنا کر لٹکانا ہے، کافی ہے، تمہاری حفاظت کرے گا یہ. یا تو دیواروں پر پوسٹر بنا بنا کے ہم چپکانا جانتے ہیں، حفاظت ہو رہی ہے؟ کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے حفاظت ہو رہی ہے. یا ہم پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، حافظ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ حافظ ہے، طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے، صرف کچھ سمجھ میں آیا ہے، پڑھ کیا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تفسیر ہوتی کیا ہے ہم نہیں جانتے، تفسیر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے اس آیت میں کوئی پتہ نہیں پیغام کیا ہے. حدیث پڑھتے ہیں میرے بھائیو، تعجب کی بات ہے، بڑے بڑے بعض مدارس انڈیا اور پاکستان میں، صحیح ستہ یا صحیح بخاری کا ختم آپ پڑھتے ہوں گے، ختم بخاری شریف، ختم بخاری شریف. یہ ختم کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بعض دیوبندی اور بریل مدارس میں صرف تبرک کے لیے صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں، اور جو سب سے تیز پڑھنے والا طالب علم ہے اسے کہتے ہیں پڑھو، وہ شروع سے لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. چند مہینوں میں بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں 10 سال لگتے ہیں بخاری شریف کی شرح پڑھتے پڑھتے. 10 مہینے بخاری شریف ختم ہوتا ہے، اور دوسری جگہ 10 سال لگتے ہیں صحیحین بخاری مسلم کی شرح پڑھتے پڑھتے. کتابوں میں بعض علماء کو 10 سال لگتے ہیں، وہ ابھی بھی طالب علم ہیں، ہم ابھی بھی طالب علم ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف برکت چاہتے ہیں، عزت نہیں چاہتے. اگر عزت چاہتے ہوتے تو وہی راستہ اختیار کرتے جو صحابہ کرام نے راستہ اختیار کیا. آج ہم دعوے دار سب ہیں کہ ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی صحابہ کرام کا راستہ تھا تو پھر عزت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حق ہے. خرابی ہمارے اندر ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو عزت والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.